أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعہ اس عظیم شخصیت کا تذکرہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصراً حالات زندگی اور ان کی مظلومانہ شہادت آپ کے سامنے پیش کی تھی، انہی تاریخوں اور اسی مہینہ کے حوالے سے کچھ تفصیل کے ساتھ جنگ احد کے حالات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے، کیونکہ جنگ احد اس لحاظ سے ایک ایسی منفرد جنگ کی حیثیت رکھتی ہے جہاں بظاہر دیکھنے میں مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. 70 مسلمان صحابہ پیغمبر اسلام کے صحابی احد کی وادیوں میں شہید ہو گئے تھے، خود احد کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. دراصل یہ جنگ اس سے پہلے لڑی جانے والی بدر کی وادیوں میں جنگ بدر کا انتقامی طور پر جذبہ لے کر آنے والوں کی طرف سے بڑے غم و غصہ کے ساتھ مشرکین مکہ کی طرف سے تیاری کرنے کے بعد پیش آنے والی جنگ تھی، جس جنگ میں ہر شخص، ہر قبیلہ غیظ و غضب سے غصہ اور انتقامی جوش سے بھرا ہوا یہ عہد اور یہ پیمان کر کے مدینے کی طرف آ رہا تھا کہ ہم بدر کے میدان میں مارے جانے والے 70 بڑے بڑے سورماؤں یعنی کافروں کا انتقام لے کر آئیں گے، اور ادھر مسلمان 1000 کی تعداد میں مدینہ منورہ سے چل کر احد کے میدان میں آئے تھے، جبکہ جنگ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں مشورہ لیا تھا کہ مشرکین مکہ انتقامی جذبہ سے سرشار ہو کر اپنا انتقام اور بدلہ چکانے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑے ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ مدینے میں رہ کر کرنا چاہیے یا مدینے سے باہر نکل کر کرنا چاہیے؟ سمجھدار، میری مراد عمر رسیدہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ کرام، یہ مشورہ دے رہے تھے کہ میدان میں جا کر جنگ لڑنے کی بجائے اگر ہم اپنی پشت پر مدینہ کو رکھ کر اپنے شہر ہی میں رہ کر جنگ لڑیں تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے گھر ہی میں ہوں گے، مشرکین باہر سے چل کر آئیں گے، وہ سفر کی تھکاوٹ اٹھا کر اور اسی طرح بے سرو سامانی کی کیفیت میں باہر بیٹھے رہیں گے، ہم ان کے ساتھ گوریلا جنگ بھی لڑ سکتے ہیں، میدانی جنگ بھی لڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مدینہ کے عوام کا ایک گہرا ربط اور تعلق رہے گا، لہذا ہمیں یہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑنی چاہیے جبکہ جوان خون جوش مارنے والے بہادر، ان کا کہنا یہ تھا کہ جنگ بدر تو ہنگامی طور پر جنگ لڑی گئی، ہم بغیر تیاری کے گھروں سے نکلے تھے، بغیر ساز و سامان کے باہر آئے تھے، اس جنگ میں کوئی ہماری طرف سے باضابطہ طور پر تیاری نہیں تھی، لیکن اب تو اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ مشرکین آ رہے ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، بہادری اور جرت کے جوہر انشاءاللہ العزیز پہلے سے زیادہ دکھائیں گے اور ہم عورتوں کی طرح مدینہ میں رہ کر جنگ لڑنا نہیں چاہتے، ہم میدان میں جا کر دشمن سے دو دو ہاتھ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس کو زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اب جنگ باہر ہی جا کر لڑی جائے گی، چنانچہ مدینہ سے قریباً 3 میل کا فاصلہ ہے احد، احد کا پہاڑ مدینہ ہی سے نظر آتا ہے، شہر ہی سے احد کے میدان میں پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ 1000 ساتھی ساتھ چلے، جب صفیں سیدھی ہونے لگی اسی اثنا میں عبداللہ ابن ابئی منافقوں کا سردار یہ کہتے ہوئے اپنے 300 سورماؤں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے پہلی صفوں سے پیچھے ہٹ گیا، یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑائی نہیں لڑ سکتے، آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، آپ نے آپ سے کہا تھا کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، آپ نے چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے 10 آدمی 30 آدمیوں کے مقابلے کے لیے نکلے، اول تو تعداد میں کم، پھر عین میدان میں جا کر کچھ آدمی واپس پلٹ جائیں، 1000 سے جب 300 واپس پلٹے تو نظر آتا ہے کہ جیسے آدھا لشکر جا رہا ہے، واپس پلٹ آئے، 700 ساتھیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا نقشہ اس طرح تیار فرمایا کہ 50 تیر اندازوں کو نکال کر ایک گھاٹی پر ایک پہاڑی پر بٹھایا، وہاں جا کر اگر اس نقشے کو سمجھا جائے تو کچھ اس کیفیت میں تھا کہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا، اس کے ساتھ جو ایک درہ تھا اس درے کو کور کرنے کے لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ بٹھایا، اس طرح یہ درہ اور پہاڑ کی جانب ایک سلامت اور محفوظ پیچھے دیوار تھی، سامنے دشمن کا لشکر تھا۔ چنانچہ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، جوامر اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے مسلمانوں نے ایسی بہادری اور جرت کے ساتھ قدم آگے بڑھائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے مشرکین مکہ کے قدم اکھڑنے لگے، ان کی صفیں ٹوٹنے لگی، ان میں دراڑیں پیدا ہونے لگی، گاجر مولی کی طرح وہ کٹنے لگے، اور حضرت حمزہ کی جرت اور بہادری کے جوہر نکھر کے سامنے آنے لگے، حضرت علی کی تلوار کی کاٹ اور صحابہ کرام کے بہادری اور جرت کے بڑھتے ہوئے قدم اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ مشرکین مکہ دیکھتے ہی دیکھتے میدان سے دوڑنے لگے۔ اب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، کفار کی حالت یہ تھی کہ بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور آگے آگے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو ڈھول کی تھاپ پر گا گا کر اپنے کافروں کے جذبات کو ابھار کے ان پہ لڑنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی، نحنو بنات التارکی نمشی علن نمارکی، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پہ چلنے والی بیٹیاں ہیں، ان تقبل لعان کی و ان تقبل نفار کی، تم آگے بڑھو گے ہم تمہیں گلے لگائیں گی، تم پیچھے ہٹو گے ہم تمہیں ماریں گی۔ وہ اس طرح کے اشعار پڑھتی چلی جا رہی تھی، ان کا خون گرما رہی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے، پیغمبر کے دامن پکڑنے والے، اعلی کلمت اللہ کا جذبہ دل میں لے کر اسلامی پرچم کو ہاتھ میں لے کر بڑھنے والی جماعت نے اللہ کے ذکر اور نعرے تکبیر کے ساتھ اس انداز میں قدم آگے بڑھائے کہ وہ گانے والیاں اپنے تبلے اور ڈھولکوں کو پھینک کر وہ بھی پہاڑوں پہ چلنے لگی، اور ان کے ساتھ آنے والے بہادر دم دبا کے بھاگنے لگ گئے۔ جب اس طرح کیفیت پیدا ہوئی کہ دشمن آگے آگے ہے، تعاقب کرنے والے مسلمان پیچھے پیچھے ہیں، اور میدان صاف ہو چکا ہے، وہ 50 تیر اندازوں کا دستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ پر بٹھایا تھا، اب اس میں آپس میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ کچھ ساتھیوں کا خیال یہ ہوا کہ اب میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں، اللہ نے نصرت اور فتح عطا کر دی ہے، کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار کر دیا ہے، لہذا ہمیں چاہیے ہم بڑھتے ہوئے، ہم بھاگتے ہوئے کافروں کا تعاقب کریں، ہم زخمی مسلمانوں کو اٹھائیں، ہم شہیدوں کو اٹھائیں، اور اسی طرح ہم مال غنیمت کو جمع کر کے رسول اللہ کے قدموں میں جمع کریں۔ اور کچھ ساتھیوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بٹھاتے ہوئے فرمایا ہے، ہمیں فتح ہو یا ناکامی ہو، جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، تم یہاں بیٹھے رہنا، یہ جگہ چھوڑ کر نہ جانا، لہذا ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور کچھ کا اختلاف تھا کہ نہیں، رسول اللہ کا فرمان بجا ہے، آپ کا فرمانا یہ تھا کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا، لیکن اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں ہے، کامیابی ہمیں مل چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہم کامیاب ہو چکے ہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ اس اختلاف رائے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک بہت بڑی جماعت، ایک بڑی تعداد ان 50 سے اٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ میدان میں شامل ہو گئی، بھاگتے ہوئے کا تعاقب کرنے لگ گئی، مارے غنیمت سمیٹنے لگ گئی۔ اسی کیفیت کو
بھاگتے ہوئے لشکر میں اور لشکروں میں آئے ہوئے ابو سفیان، اس کی بیوی اور باقی اس کے ساتھ آنے والے سردار، 100 گھوڑا سوار کا لشکر جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جو ابھی تک اسلام نہیں لگائے تھے، وہ بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے اور قدم اکھڑے ہوئے تھے۔ دور سے جب اس جنگی عقاب کی نظریں اس درے پر پڑی کہ اس نے دیکھا کہ درے پر چند لمحات قبل 50 تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ درہ خالی ہو چکا ہے، تو اس نے اوپر سے چکر لگا کر اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چکر لگاتے ہوئے اس درے کے پاس آئے، اس درے کے قریب سے گزر کر ان تیر اندازوں کو شہید کرتے ہوئے اس کیفیت اور اس عالم میں پیچھے سے مسلمانوں پر اچانک تابڑتوڑ حملہ کر دیا کہ مسلمانوں کو یہ احساس و خیال بھی نہ تھا، ان کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اب بھی دشمن ہم پر ٹوٹ پڑ سکتا ہے۔ اب کیفیت یہ تھی، آگے سے بھاگتا ہوا دشمن کھڑا ہو گئے، پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیے، مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ تلوار جس طرف اٹھتی ہے اپنوں ہی بدلتی جا رہی ہے، چاروں طرف دشمن نے گھیرے میں لے لیے، جیسے چکی کے پاٹ میں دانا پس جاتا ہے، مسلمان بھی بدر احد کے میدان میں شہید ہونے لگے۔ یہ کیفیت جو مسلمانوں پہ برپا ہو گئی، اسی کیفیت میں ان سب کی متمع نظر، ان سب کی نظریں تلاش کر رہی تھی مشرکین کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، یہاں تک کہ ان کی نظریں پڑی کہ حضور فلاں جگہ تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنی پوری جرت، پوری ہمت، پوری قوت صرف کر دی اس بات پر کہ پیغمبری کی طرف بڑھنے لگے، حضور کی طرف بڑھنے لگے، تیروں کی بارش شروع ہونے لگی، ایک ایک صحابی آگے آتا ہے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم پہ تلوار کے زخم اور نیزے کے گھاؤ سہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت طلحہ نے حضور کے سامنے کہان کی طرح، کمان کی طرح آپ پر لیٹ گئے، آپ کے بازو، آپ کا سینہ، آپ کا جسم تیروں سے اٹا جا چکا ہے، اور کئی صحابی ایسے ایک ایک بڑھ کر جو تلوار اٹھتی ہے اپنے جسم پر برداشت کرتے ہیں، جو نیزہ سے اپنے جسم پر برداشت کرتے ہیں۔ 7 صحابہ کرام پیغمبر کے ایسے ہیں، 7 لوگوں کی جماعت ایسی ہے جو پیغمبر کی ذات پر ڈال بن کے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا کر قربان ہو گئی ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی جب پیغمبری کی دفاع ہو رہا تھا، نبوت پر پروانہ وار صحابہ قربان ہو رہے تھے، ایک ایک ہو کر کٹتے چلے جا رہے تھے، نبوت کا دفاع کرتے چلے جا رہے تھے، ایک شہید ہوتا ہے دوسرا آتا ہے، دوسرا شہید ہوتا ہے تیسرا آتا ہے، تیسرا شہید ہوتا ہے چوتھا آتا ہے۔ چشم فلک نے اس سے پہلے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا، اپنی قیادت اور سیادت نبوت کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے کسی قوم نے اس طرح خون دیا ہو جس طرح صحابہ نے دیا۔ دوستو یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ایک بدبخت کی تلوار ان سب کے گھیرے کو توڑتی ہوئی نبوت کے سر پر آئی۔ آپ نے خود پیر رکھا تھا، اتنی زور کی کار تھی کہ خود کی کڑیاں، وہ زنجیریں جو لٹک رہی تھیں، آپ کی پیشانی میں گھس گئیں، آپ زخمی ہوئے، پیچھے ہٹے تو ایک گڑا تھا اس میں گر پڑے، اور اسی اثنا میں آپ کا گرنا ہی تھا کہ شیطان نے یہ آواز بلند کر دی، اس نے کہا لا ان محمد قد قتل، بد احد کے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ آواز ایک کیفیت، ایک سناٹا، ایک بجلی بن کے اترنے والی حالت، ایک قیامت کا اعلان، ایک سورہ اسرافیل، ایک زلزلہ کہ جس سے پاس سے زمین نکل جائے، یہ آواز کیا آواز تھی جس نے بازو کی قوت کو چھین لیا، جس نے ہاتھوں کو شل کر دیا، لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، اپنی جگہ پر ہر ایک پر سکتہ جاری ہے، جمود کی کیفیت جاری ہے، یہ وہ لمحات تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک نے تو یہ پوچھا، اس نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے خبر سنی ہے رسول اللہ شہید ہو گئے، تو آگے بڑھ کر کہنے لگا اور پیغمبر شہید ہو گئے تو زندگی میں مزہ کیا ہے، زندہ رہنے کی اب کوشش کیوں کرنی چاہیے؟ یہ کہتے ہی دشمن کے لشکر میں گھس گیا، بڑھتا چلا گیا، جب شہید ہوا ہے 70 نیزوں اور تلواروں کے نشان اس کے سینے پہ موجود تھے۔ آگے بڑھ بڑھ کر یہی وہ کیفیت تھی کہ جب یہ آواز مدینہ میں پہنچی، مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا، عورتیں گھروں سے نکل کھڑی ہوئی، ایک عورت بھاگی اور اس نے رخ کیا احد کا، جب دوڑتی چلی آ رہی ہے ہر ملنے والے کو پوچھتی ہے بتلاؤ حضور کا کیا حال ہے، ایک آدمی سے کہا حضور کا کیا حال ہے، اس نے کہا کچھ پتا نہیں، لیکن تیرے باپ کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھا ہے۔ کہنے لگی کوئی فکر کی بات نہیں، دوسرے آدمی کو ملی، بتلاؤ پیغمبر اسلام کا کیا حال ہے، اس نے کہا کوئی علم نہیں، تیرے بھائی کو میں نے شہید ہوتا دیکھا ہے۔ آگے بڑی، تیسرے سے پوچھا حضور کا کیا حال ہے، کہنے لگا کوئی پتا نہیں، لیکن تیرا شوہر شہادت کا جام نوش کر چکا ہے۔ آگے بڑی، پوچھا حضور کا کیا حال ہے، اس نے کہا کوئی پتہ نہیں، تیرا بیٹا جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ چار رشتے ہوتے ہیں کسی عورت کے اللہ کی اس دنیا میں، باپ کا، بھائی کا، خامد کا، بیٹے کا، یہ وہ عورت ہے جو چاروں رشتے قربان کروا چکی ہے، جو سب کی شہادت کی خبر سن چکی ہے، مگر قدم رکے نہیں ہے، چال میں فرق نہیں آیا، رونے نہیں بیٹھی، ماتم نہیں کرتی، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ہوتی وادی میں پہنچ جاتی ہے اور لوگوں کا گھیرا کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچ گئی جہاں نبوت اپنا خون صاف کر رہی تھی۔ جب نبوت کو دیکھا، پیغمبر تشریف فرما ہے، صحیح سالم ہے، حضور بہوش و حواس سے تو نبوت کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کل مصیبت بابا کا جلا لو،
نعرہ تکبیر، ختم نبوت،
اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اگر آپ زندہ ہیں تو میری کائنات زندہ ہے، اگر آپ تشریف فرما ہے کوئی غم نہیں، میرا باپ بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے، میری ساری کائنات ہے، جس کا محبوب زندہ ہے اس کا جہان زندہ ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے میں باپ کو روتی، آپ نہ ہوتے میں بھائی کو روتی، آپ موجود ہیں، مجھے کسی کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حالت تھی۔ اسی اثنا میں ابو سفیان نے کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دو، بولتے نہیں۔ پھر اس نے کہا، جب کوئی جواب نہ آیا، اس نے کیا کہا، کیا ابو بکر ہے سردار لشکر؟ مشرکین مکہ کے لشکر کے قافلہ کے سردار نے پہلے پوچھا محمد ہے، کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا ابو بکر ہے۔ کیوں؟ کہ کافر بھی جانتا تھا کہ نبوت کے بعد اگر امت کی قیادت کوئی کر سکتا ہے تو ابو بکر کر سکتا ہے۔
امامت ابو بکر، خلافت صدیق اکبر۔
پھر حضور نے فرمایا جواب نہیں دینا، اس نے کہا کیا عمر ہے؟ جب حضرت عمر کا نام آیا تو جرت اور پیکر کے اس جرت اور ہمت کے اس ہمالیہ سے رہا گیا، کہا ہاں دشمن اسلام رسول اللہ بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، بتلاؤ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا لا حبل، حبل کی جائے، حبل کامیاب ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جواب دو، اللہ والا وا جن، اللہ ہی عز و عزت والا ہے، اللہ ہی عظمت و سر بلندی والا ہے۔ اس نے کہا آج حبل کی جیت ہے، فرمایا نہیں، آج خدائی لشکر کی جیت ہے۔ اس کے کہنے کے بعد اب شمع نبوت کے گرد صحابہ پروانوں کی طرح جمع ہونا شروع ہوئے، جمع ہوتے ہی پھر آپ نے فرمایا خبردار، خم ٹھوس کے لڑو، پاؤں جما کے لڑو، دشمنوں کی بڑھتی ہوئی الغار کو روک دو. شمع نبوت کے پروانوں کو یہ پیغام ملنا تھا کہ زخمی شیر کی طرح مسلمان پھر پہتے اور دشمنوں پر ایک مرتبہ پھر چڑھ دوڑے. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا. احد کے میدان میں جب جنازے شمار کیے گئے 70 شہداء اپنی شہادت کا جام نوش کر گئے تھے, اور ان لشکریوں میں کچھ ایسے بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر صحابہ جب پانی پلا رہے تھے تو ایک صحابی کے پاس آئے, آ کر دیکھا جاں بلب ہے, آخری حالات پر آخری سانس اس کے حلق سے نکل رہے ہیں, تو پوچھا کوئی آپ کی طرف سے وصیت ہو کوئی پیغام ہو؟ تو اس نے کہا پھر سر نیچا کرو. سر نیچا کیا, کان کو قریب کروایا اور اس کے بعد کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ نبوت کو میرا سلام کہہ دینا. ایک اور جانباز زخموں سے چور ہو کر پڑا ہوا ہے, اس سے پوچھا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا میری انصار قوم کے کہہ دینا, مدینہ والوں کو کہہ دینا تمہارا سردار دنیا سے جا رہا ہے, آخری پیغام یہ دے رہا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا مجھے کوئی فکر نہیں, میرے گھر کا کیا ہوگا کوئی فکر نہیں, میری بیوی کا کیا بنے گا کوئی فکر نہیں, میرے آباؤ اجداد کا کیا بنے گا کوئی فکر نہیں. میں اپنی انصاری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مرتے مر جانا, پیغمبر پہ آنچ نہ آنے دینا. ایک اور صحابی ہے دم توڑ رہا ہے, جب اس کے پاس جا کر پوچھا کوئی خواہش کوئی آپ کی طرف سے پیغام؟ تو کہنا رسول اللہ کے پاس, کہنے لگا ہو سکتا ہے تو مجھے پیغمبر کے پاس لے چلو. اسی طرح صحابی کو اٹھایا پشت پر زخمی حالت میں لائے رسول اللہ کے قدموں میں لٹا دیا, آپ کے پاس لائے گئے, آپ نے فرمایا کیا حال ہے, آگے بڑھا اور اپنے جسم کو گھسیٹنے لگا, گھسرتے گھسرتے اپنے چہرے کو پیغمبر کے قدموں پہ رکھ دیا. پیغمبر کے قدموں پہ رکھ کر کہا نکل جائے جہاں تیرے قدموں پہ آقا, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے, یہی چاہتا تھا کہ میری جان تو نکلنے والی ہے لیکن جان نکلنے سے پہلے نبی کا دیدار اور قدموں کو بوسہ دے لوں. یہ محبت اور مودت اور تعلق نبوت کی وہ داستانیں ہیں جو احد کے میدان میں اصحاب رسول نے اس انداز میں تحریر کی کہ دنیا کی تاریخ میں ان کا تصور نہیں ملتا اور دنیا میں ان جیسا کوئی دوسرا کردار نہیں ملتا. جنگ احد میں صحابہ کرام نے کس انداز میں قربانیاں پیش کی, یہ ایک لمبی تفصیل ہے, لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ احد کے میدان نے ایک بات کو ثابت کر دیا اور یہی وجہ علماء کرام نے لکھی ہے اور بعد میں بھی یہی قرآن پاک نے اگرچہ اس بات کو پھر معافی کی صورت میں تبدیل کر دیا, لیکن اتنا ضرور ہوا کہ نبوت نے جس جگہ پر بیٹھنے کا ارشاد فرمایا تھا وہاں سے اگر صحابہ کرام نہ اٹھتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. تو کیا ثابت ہوا؟ کہ پیغمبری نے جہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے وہیں بیٹھ رہو حالات کچھ ہو جائیں, جہاں کھڑنے کا حکم دیا ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ حالات کچھ ہو جائیں, جہاں چلنے کا حکم دیا ہے وہاں چل پڑو حالات کچھ ہو جائیں. بہرحال نتیجہ جب نکلے گا تو نبوت کے دیے ہوئے نقشوں کے مطابق, بٹھائے ہوئے ضابطوں کے مطابق, بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی کامیابی کی راہیں متعین ہوں گی. اگر پیغمبری کے اس ارشاد کو آپس میں باہمی چپکلش یا اختلاف کی وجہ سے, اگر اختلاف رائے کی وجہ سے بھی صرف نظر کر دیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو احد کے میدان میں نکلا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی جمعہ کے موقع پر کچھ جن قراردادوں میں خصوصیت کے ساتھ میں نے یہ بات پیش کرنا تھی کہ حکومت کی طرف سے گندم اور آٹے کے سلسلے میں جو مہنگائی کا اعلان کیا گیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری بلدیہ جھنگ میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کچھ خاص طور پر یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ کئی چیزوں پر وہ اضافی چارجز اور ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک تو میں تاجران اور دکانداروں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آج کے اس اجتماع کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں ایڈمنسٹریشن بلدیہ جھنگ کے ذمہ داروں سے کہ جھنگ کے شہریوں پر کسی قسم کا کوئی نیا ٹیکس ہم برداشت نہیں کریں گے, کوئی نیا ٹیکس ہم برداشت نہیں کریں گے. اور آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, جاؤ بلدیہ جھنگ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو کہ ہم نے پہلے سال وعدہ کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم ٹانگے رکشے گدا گاڑیوں سے ٹیکس واپس لیں گے, اور ہم نے اپنے دور میں کوئی ٹیکس دوسرے سال میں پچھلے سال میں نہیں لگایا تھا اور کسی آدمی کو کوئی ٹھیکہ نہیں دیا تھا تاکہ ان غریبوں سے ناجائز ٹیکس وصول نہ کیا جا سکے اور یہ بوجھ غریبوں تک نہ آ سکے. اسی طرح یہ جو ٹیکس تجویز کیے گئے ہیں یہ تمام ٹیکس واپس دیے جائیں, ہم ان ٹیکسوں کی تجویز کے حق میں ہرگز نہیں ہیں اور ہم اس میں اضافے کی اجازت نہیں دیتے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کئی جمعوں میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف بھی دلائی کہ بہت بڑے بڑے رنگین پوسٹر جو انتہائی فحاشی اور یعنی پر مبنی ہیں وہ شہر میں لگائے جاتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ کو جہاں ایسا پوسٹر نظر آئے آپ مجھے مطلع کریں. آج ایک مرتبہ پھر میرا آپ سے التماس ہے کہ جہاں جہاں آپ کو پوسٹر نظر آئے آپ کو زحمت نہیں دیتا, آپ صرف ان مقامات کا نام لکھ کر مجھ تک پہنچا دیں, انشاءاللہ العزیز دوسرے دن وہ پوسٹر نہیں ہوں گے, اور اگر وہ پوسٹر ہوئے تو آپ کو میری طرف سے اجازت ہوگی اس پوسٹر کو اتارو چوک میں آگ لگا دو, کوئی روکنے آئے تو ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, آپ حضرات کا اس سلسلے میں بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس کے بارے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ یہ کیسے آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ سوئی گیس کا کام بند ہے, جس کی آنکھ بند ہے وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ لے کہ جھنگ سے ٹوبے تک سوئی گیس کی لائن بچھ رہی ہے یا نہیں بچھ رہی. یہ کام مرحلہ وار قسطوں میں ہو رہا ہے, پہلے پانچ علاقوں میں ہوا اب یہ لائن پڑ رہی ہے, تیسرا مرحلہ سیتلا ٹاؤن اور جھنگ سٹی کو سوئی گیس کی ترسیل کا شروع, آئندہ سال بھی وہ بھی اپروو ہو چکی ہے, اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے. اس سلسلے میں کسی قسم کے شک شبہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے بھائی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہ جو ذاتی طور کے مسئلے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی ہمیں تنگ کرتا ہے فلاں آدمی ہمیں تنگ کرتا ہے, اس سلسلے میں جو آپ ہے اس سلسلے میں آپ مجھ سے الگ مل لیا کریں. یہ خاص طور پر جو بلدیہ سے تعلق ہے یا مہنگائی ہے آٹے کی مہنگائی ہے یا انشاءاللہ العزیز یہ عورت کی حکمرانی ہے, عورت کو ووٹ دینے والے دیکھیں گے کہ کیا کیا ملتا ہے. اس میں بہت چیزوں کی توقع رکھنی چاہیے, شاید آپ کو آٹا بھی مہنگا ملے گا, بجلی بھی مہنگی ملے گی, پانی بھی مہنگا ملے گا, اور دیکھنے والے اور سوچنے والوں کو اب آگے چل کر بہت ساری چیزیں مہنگی ملیں گی, اس لیے کہ ووٹ دے کر بے نظیر کو کرسی پر پاکستان کے لوگ ہی لائے ہیں, ہندوستان کے لوگ نہیں لائے. تو اس لیے جیسا جیسا ہم نے بویا ہے ویسا ویسا پھل کاٹنا ہے. اور میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے, اب روٹی کپڑا مکان والے دیکھ لے کہ روٹی کی بجائے انہیں اگر روٹی کی خوشبو بھی مل جائے تو وہ غنیمت سمجھے, کپڑے کی بجائے اگر انہیں کپڑا دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو غنیمت سمجھا کریں, مکان کی بجائے اب جھونپڑیوں میں رہنے کی تیاری کریں, کیونکہ بجلی تو ویسے نہیں ملے گی تو پھر ویسے ہی آپ نے باہر آ کر لیٹنا ہے, اندر تو مچھر لیٹنے نہیں دیتا. یہ سارے کے سارے کرشمے ہیں اور سارا کا سارا نتیجہ ہے پیغمبر اسلام کے فرمان کا, لا یفلح قوم, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم نے اپنی حکومت کی باغ ڈور عورت کے ہاتھ میں دے دی. وہ عوام اور وہ ملک کبھی کامیاب, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا 1400 سال ہو گئے, حضور کا یہ فرمان اس زمانے کے لیے تھا, اس دور کے لیے تھا, اب تو بہت پڑھی لکھی ہیں, بڑی ایڈوانس ہیں, آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے خصوصی تربیت لے کر حکومت کرنے آئی ہیں, وہ جتنی تربیت لے کر آئیں گی اتنا بیڑا نہ بٹھائیں تو پھر کہنا. اس لیے بے نظیر کی حکومت جو ملک پر مسلط ہے اس میں جہاں وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے بے نظیر کو ووٹ دیے وہاں وہ لوگ بھی شریک ہیں جنہوں نے بے نظیر کی حکومت کے مقابلے میں اسلام کے نام پر حکومت برپا کی اور پھر اسلام کے نام پر آ کر اسلام کے گلے پہ چھری چلائی. انہوں نے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی, لوگوں کے دلوں میں غیظ و غضب پیدا کیا اور دینی جماعتوں میں انتشار پیدا کیا, پیسے دولت کی سیاست کو رواج دیا. جس طرح بے نظیر کے دور اقتدار میں آنے کی ذمہ داری پیپل پارٹی پر ہے, اسی طرح یہ ذمہ داری نواز شریف پر بھی ہے. ہم دونوں پر ڈالتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جہاں تک یہ ہے, ہم کسی کے دم چھلا نہیں, ہم کسی کے گھر کی لونڈی نہیں, ہم کسی کے ملازم نہیں کہ اسلام اسلام کے نام پر نعرے ہم لگائیں, اقتدار میں وہ آئیں اور جوتے پھر ہم کھائیں. ایسی بے وقوفی کے لیے ہم تیار نہیں. ہماری پالیسی واضح ہے, بے نظیر کی حکومت کے ساتھ اول روز سے لے کر آخر روز تک ہماری عقیدے اور نظریے کی جنگ اس لیے بھی جاری رہے گی کہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق عورت کی حکمرانی جائز, اس پر کوئی دو رائے نہیں. اور دوسری, اگر شیعہ, اول تو شیعہ ہے, شیعہ نہیں تو شیعہ کی گھر والی ہے, شیعہ نہیں تو شیعہ کی گھر والی ہے, شیعہ نہیں تو شیعہ کے زیر سایہ ہے, شیعہ نہیں تو شیعہ کی بیٹی ہے, شیعہ نہیں تو شیعوں کی دوتی ہے, شیعہ نہیں تو ہندوؤں کی پوتی ہے, ہندوؤں کی پوتی ہے, شیعوں کی دوتی ہے, شیعہ ماں ہے, شیعہ خاوند ہے. ہن تو نہ بھی شیعہ ہوئے تو تاں بھی بن گئی, نہ بھی ہو تو تب بھی بن گئی. اس لیے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر, عورت کی حکمرانی والا اور مسلم لیگ یہ وہ بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے جو آپ نے اپنے دور اقتدار میں اسلام کے نام پر ہمیں دیا ہے. وہ جو دیا ہے وہ واپس لے لو, جو تمغے دیے ہیں وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں, اور جو کچھ تم نے بویا ہے اسے تم کاٹو گے, اسے تم کاٹو گے. کیا کچھ نہیں بویا اس جھنگ میں, کیا بویا آج جھنگ میں آ کر کہتے ہو پچیس پچیس لاکھ لے لیے, پچیس لاکھ لینے والے تمہارے, پچیس پچیس لاکھ کے بھوکے تمہارے لوگ کہ جو سینٹ کی ایک رات میں راتوں رات بک گئے. ہمارے بارے میں پچیس لاکھ نہیں, پچیس پیسے ثابت کر دو, ہم چوک میں کھڑے ہو کر گولی کھانے کو تیار ہیں. اس لیے ہماری سیاست یہی ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیے, جنہوں نے پی پی کو ووٹ دیے, اب ہم دیکھیں گے کہ ان کو آٹا کتنا سستا ملتا ہے, ان کو آٹا کتنا سستا ملتا ہے, ان کو بجلی کتنی سستی ملتی ہے, ان کو گیس کتنا سستا ملتا ہے, کیونکہ ان کو تو بڑے یاد ہیں. میں اس لیے ذاتی طور پر اور جماعتی طور پر ہماری پالیسی ذہن میں رہنی چاہیے. ہماری پالیسی یہ ہے کہ بے نظیر پہلی مرتبہ بھی لائے, اب دوسری مرتبہ پھر لائے. جب پہلی مرتبہ 18 مہینے گزرے ہم نے کہا کیا دیا, کہنے لگے جی بیچاری کو موقع ہی نہیں دیا گیا, بیچاری کو موقع ہی نہیں دیا گیا, ورنہ بہت کچھ دیتی, ورنہ بہت کچھ دیتی. تو اب میرا ذاتی رائے یہ ہے, مشورہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے تاکہ ان ووٹ دینے والوں کو پتا چلے کہ کیا کیا دیتی ہے, کیا کیا دیتی ہے. اب دے وہ اس کی مرضی, بچے دے یا انڈے دے, وہ اس پہ ہمیں قرض نہیں. کیا کیا دیتی ہے, آٹا سستا دیتی ہے یا مہنگا دیتی ہے, کپڑا سستا دیتی ہے یا مہنگا دیتی ہے, بجلی 24 گھنٹے دیتی ہے یا 24 منٹ دیتی ہے. یہ وہ وقت آنا چاہیے جب ووٹ دینے والے بھی کہیں کہ کچھ نہیں دیا بلکہ باقی ہم سے بھی لے لیا, کچھ دینے کی بجائے جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی لے لیا. ان کو تو اس لیے رائے یہ ہے کہ تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے, ورنہ اگر آج پھر چھٹی کرا لی نا تو کہیں گے دیکھو جی کام نہیں کرنے دیا, بہت کچھ دینا چاہتی تھی, بہت کچھ دینا چاہتی تھی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی بھی تھوڑی سی لٹریشن ہونی چاہیے, وہ بھی ذرا ڈنڈے ونڈے کھائیں تاکہ عقل ٹھکانے آئے, ان کو پتا چلے کہ مار کیسے پڑتی ہے, جیل کیا ہوتی ہے, دال کیسے پی جاتی ہے. پھر کہیں گے اوہ مولویو, اب تو اب انداز یہ ہے مولویو کہاں ہو, اور کل کہیں گے حضرات علماء کرام ہم آپ کے پاس ہیں, ہمیں دیکھو تو صحیح. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ڈنڈے کا دور تھوڑا سا چلے گا, اس لیے ہماری پالیسی یہ ہے سیٹ پر بیٹھو عورت کی حکمرانی کا برملا طور پر انکار کرو، یہ مسئلہ اس مسئلے کا عوام میں پرچار کرو اور آنے والے خدشات اور حالات سے عوام کو آگاہ کرو اور ان کی پٹائی کا منظر بھی الگ بیٹھ کر دیکھو تاکہ ان کو عقل آ جائے اور ان کی حکومت کی چھٹی ہو جائے، ان کی حکومت کی چھٹی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آپ حضرات ٹھہریے، یہ حضرات اوپر بھی کچھ دیکھ رہے ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ اوپر کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے روغن کا کام اور کلی چونے کا کام جاری ہے. انشاءاللہ العزیز اس مسجد کا رنگ روغن اور کلی اور تعمیر اور مرمت کا کام تیزی سے شروع ہو چکا ہے. اس میں ہر ساتھی اپنی بساط کے مطابق بھرپور حصہ لے. واخر دعوانا.